الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثنا أبي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كنت عند عثمان رضي الله تعالى عنه فدعا بطهوره فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فليحسن طهورها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. یہ ایک حدیث ہے اور اس میں عمرو بن سعید بن العاص ایک تابعی ہیں، وہ یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خلافت ہی کے زمانے میں ان کے پاس تھا، تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا وضو کرنے کے لیے، اور اس وقت یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کو بھی چپاس بھی کسی فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور خشوع کے ساتھ، یعنی اپنی طرف سے دل لگا کر نماز پڑھے اور رکوع بھی اچھی طرح کرے، تو اس کا یہ عمل اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. معلوم یوتی کبیرہ تک، جب تک سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو. وذالک الدہر کلہ، اور یہ معاملہ ساری زندگی ساری عمر جاری رہتا ہے، یعنی جس کی مرتبہ بھی آدمی اچھی طرح وضو کر کے اچھی طرح نماز پڑھے گا تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کروا دے. یہ حدیث ہے جس میں وضو اور نماز کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. یا ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں وہ درحقیقت اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اپنی کچھ اصلاح کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے اندر جو خرابیاں ہیں، جو نقائص ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنے کی فکر کریں۔ یہ کوئی رسمی، بار بار آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی رسمی تقریر اور بیان کی مجلس نہیں ہے، بلکہ اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی، اپنے حالات کا جائزہ لینے کی، اپنے عیوب کے اوپر نظر کرنے کی، اپنے خرابیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کا ایک راستہ ہے جو ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک انسان کی عادت کچھ ایسی ہے کہ جب اس کے اپنے شب و روز صبح شام کے ایک معمولات بن جاتے ہیں اور وہ ان معمولات میں مشغول رہتا ہے تو ایک روٹین ہو جاتی ہے، اور اس روٹین کے مطابق آدمی زندگی گزارتا رہتا ہے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں کچھ ترقی کروں، کچھ آگے بڑھوں، اپنے حالات کو پہلے سے بہتر بناؤں، اس کی فکر اس روٹین کے اندر غائب ہو جاتی ہے۔ بس جو چل رہا ہے پہیا، جس دھپے چل رہا ہے، چلتا رہے، کوئی اس میں ترقی نہیں، کوئی اس میں آگے بڑھنے کا کی فکر نہیں، تو نتیجہ یہ کہ آدمی ایک مقام پر جا کر رک جاتا ہے اور غفلت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی فکر کرے کہ اس کے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر، من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے دو دن برابر ہو گئے، جیسی کل تھی ویسے ہی آج بھی ہے، کوئی فرق نہیں آیا، کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو وہ خسارے میں ہے۔ جس کے دو دن برابر ہو گئے وہ بڑے گھاٹے میں ہیں۔ دیکھو جو تجارت کرنے والے ہیں وہ یہ اسی طرح حساب کتاب کرتے ہیں کہ اگر آج میرا نفع اتنا ہوا ہے تو کل کو مجھے اس سے زیادہ نفع ہونا چاہیے، اگر ایسی جھپ پر پڑا رہے ساری تجارت تو کوئی تاجر مطمئن نہیں ہوتا، کہتا ہے آگے بڑھو، زیادہ نفع کماؤ۔ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ دو دن اگر برابر ہو گئے، یعنی جیسا دن کل کا گزرا تھا ویسا ہی آج کا بھی گزرے، اور اس میں کوئی اعمال میں ترقی نہ ہو، کیفیات میں ترقی نہ ہو، تو وہ خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ تو ہم یہاں اس لیے بیٹھتے ہیں، یہ آج کے دن ہفتے میں ایک دن اس غرض سے بیٹھتے ہیں تاکہ اس نقطہ نظر سے اپنا جائزہ لیں کہ بھائی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس میں کہاں کہاں نقص ہے، کہاں کہاں کمی ہے، کہاں کہاں کمزوری ہے، اس کو آگے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اسی کے لیے یہ احادیث پڑھی جا رہی ہیں۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس مجلس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کریں، جب ہمارے ذمے جو فرائض و واجبات ہیں، جو عبادات ہیں، وہ درست ہوں، معاملات درست ہوں، معاشرت درست ہو، اخلاق درست ہوں، گناہوں سے حفاظت ہو، گناہوں سے بچیں، یہ مقصد ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو سارے ایک مسلمان کے لیے اس کے سارے اعمال میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ بنیادی عمل نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین فرمایا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس طرح ستون کے بغیر عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، اسی طرح اسلام بغیر نماز کے نہیں ہو سکتا، پورا نہیں ہو سکتا۔ نماز سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا عمل ہے، اس درجہ اہمیت رکھنے والا عمل ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور امیر المومنین کہلائے، آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران، آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران تھے بحیثیت خلیفہ تھے، تو انہوں نے اپنے ساری قلمرو میں جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں کے عاملوں کو یعنی گورنروں کو اپنا فرمان، سرکاری فرمان جاری کیا تھا، جو موتا امام مالک میں امام مالک نے روایت فرمایا ہے، اس میں فرمایا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک یہ کسی عام آدمی کو خطاب نہیں ہو رہا، گورنروں کو خطاب ہو رہا ہے، جو سیاسی حکمران ہیں ان کو خطاب کر کے خط میں لکھا کہ تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے، سب سے اہم چیز نماز ہے، اور پھر فرمایا فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع، جو اس نماز کو ضائع کر دے گا تو باقی کام اس کے زیادہ برباد ہوں گے، اگر اس نے نماز کو خراب کر دیا، نماز کو برباد کر دیا، نماز کو خراب کے حقوق ادا نہ کیے تو اس کے جو اور کام ہیں وہ اس سے زیادہ برباد ہوں گے، یہ اس لیے لکھ دیا حضرت فاروق اعظم نے سارے گورنروں کو، اس لیے لکھ دیا کہ جب کوئی آدمی حکومت اور سیاست کے اندر داخل ہوتا ہے، حکومت اور سیاست کے معاملات میں، تو بعض اوقات وہ اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بھی تو عبادت ہے، آپ پچھلی باتیں سب پڑھ کر آئے ہیں کہ جو عاجل حکمران ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں رکھیں گے قیامت کے دن، انصاف کرنے والا حکمران، تو یہ بھی تو ایک عبادت ہے، لہذا اگر ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اگر نمازیں کچھ چھوٹ گئیں، آگے پیچھے ہو گئیں، ان کا آداب سے نہ ہوئی تو کوئی کیا خرابی ہے، کوئی نقصان نہیں، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں نہیں، اگر نماز کو خراب کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا تو تمہارے سارے اور اعمال جو ہیں اور جتنے کام کر رہے ہو، چاہے حکومت کے ہوں، سیاست کے ہوں، خدمت خلق کے ہوں، وہ سارے کام اور زیادہ برباد ہوں گے، ان کاموں میں تو نور پیدا ہوتا ہے اس بات سے کہ تم نماز کی پابندی کرو، نماز کا احتیاط کرو، نماز کے اندر نماز کو ان کے آداب اور شرائط کے تحت ادا کرو، جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا اور کام اور زیادہ تباہ ہوں گے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا مومنوں کی خصوصیات میں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جب ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں، حکومت بخشتے ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو پہلا کام ان کا کیا ہے، اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ پہلا کام ہے اقتدار حاصل کرنے کے بعد، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ، خدا میں عارضی طور پر 14 دن قیام فرمایا، پہلا کام مسجد تعمیر، مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام یہ جو مسجد نبوی تعمیر فرمائی، تو الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو زمین میں ہم اقتدار عطا کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سارے گورنروں کو باقاعدہ سرکاری فرمان کے طور پر یہ فرمان جاری کیا کہ اب نماز کو سب سے زیادہ اہم کام سمجھو اور اس کو صحیح سنت کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی فکر کرو، تب تو تمہارے اور کام درست ہوں گے ورنہ خراب ہو جائے، یہ بعض اوقات شیطان ہمیں، ہم جیسے طالب علموں کو بہکاتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے اور اس میں فرمایا گیا کہ یہ علم حاصل کرنا، یہ علم کی باتیں کرنا، یہ نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. یہاں تک فرمایا کہ تدارک العلم ساعت من اللیل خیر من احیائها، کہ رات کے کسی حصے میں علم کی باتوں کا مذاکرہ کرنا، یہ ساری رات جاگ کر نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے، نفلی عبادتوں سے تو افضل قرار دیا. تو ہم جیسے خوش طالب علموں کو بعض اوقات یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں درس کا، تدریس کا، یہ تو نفلی عبادتوں سے افضل ہے، لہذا اگر نماز میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. خوب سمجھیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اگر نماز درست نہ ہوئی علم بھی درست نہیں ہوگا، نماز درست نہیں ہوئی تو کوئی عمل بھی درست نہیں ہوگا، کوئی کام برکت والا نہیں ہوگا. سب سے اہم، سب سے مقدم کام ہے نماز کو درست کرنا، اس کی فکر چاہیے. تو اس لیے یہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ ہماری نماز میں کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں کہاں نقص ہو رہا ہے. اس میں دو باتیں ہیں جو جس میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، وہ اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ اپنی نمازوں کی ناقدری کرتے ہیں، یعنی یہ تو تقریباً سبھی کا حال ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں مطلوب جو خشوع ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دل لگا کر نماز پڑھنا، دھیان سے پڑھنا، یہ تو ساز ناظری لوگوں کو پوری طرح حاصل ہوتا ہے، کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. اکثر و بیشتر نمازیں اس طرح ہو رہی ہیں کہ دل کہیں، دماغ کہیں، خیالات کہیں اور بھٹک رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک مشین چل پڑتی ہے، جیسے ایک سوئچ دبا دیا ایک مشین چل پڑی، وہ خود بخود الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں. یہاں تک کہ بسا اوقات یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی پہلی رگت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رگت میں کیا پڑھا تھا، تیسری رگت میں کیا پڑھا تھا، تو بسا اوقات یہ بھی یاد نہیں آیا، اس واسطے کہ وہ آٹومیٹک مشین چل رہی ہے، وہ خود بخود الفاظ کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ نکل رہے ہیں. کیا منہ سے نکلا کیا نہیں، اس کی طرف دھیان نہیں. تو دل کہیں، دماغ کہیں، خیالات کہیں، اور ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، اسی حالت میں رکوع ہو رہا ہے، اسی حالت میں سجدہ ہو رہا ہے، اسی میں بھول ہو جاتی ہے، تین رگتیں پڑی کہ دو پڑی، اسی ادھیڑ بن میں رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ اسی طرح نماز سلام پھیر کے فارغ ہو. تو یہ صورتحال جو اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے، اس میں دو انتہائے ہیں جن میں لوگ مبتلا. ایک انتہا تو یہ ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے مایوس ہونے لگتے بھائی، اور پھر اس نماز کی ناقدری شروع کر دیتے. ہم کیا، ہماری نمازیں کیا، ہم تو ٹکریں مارتے ہیں، ایک بوجھ ہوتا جیسا سر سے اتار دیا جاتا ہے اس طرح اتار لیتے ہیں، ایک عادت بن گئی ہے، اس عادت کو پورا کر رہے ہیں، اس کے نہ آداب ہیں نہ شرائط ہیں نہ، لہذا ہماری نمازیں کیا ہیں، یہ نمازیں ٹکریں مارنا ہے اور کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے، اس کی ناقدری کرتے ہیں. اس ناقدری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بڑھے، ناقدری بڑھے تو یہ انسان کو مایوسی تک لے جاتی ہے کہ بھائی میری نماز تو درست ہو نہیں سکتی، اور جب مایوسی تک پہنچا تو بعض اوقات اللہ بچائے شیطان اگلا قدم یہ لے جاتا ہے کہ بھائی جب تیری نماز کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں اس دھندے میں لگا, تو اپنا وقت اس میں لگایا جبکہ یہ بیکار ہے. تو کبھی کبھی چھوڑنے تک نوبت آ جاتی ہے اللہ بچائے. یہ بڑی خطرناک, یہ شیطان کا ایک داؤ ہے جو بعض اوقات جس کے اندر لوگوں کو مبتلا کرتا ہے. تو خوب سمجھ لو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جتنی بھی توفیق عطا فرما رکھی ہے نماز کی, اس کی ناقدری مت کر. ہمارے حضرت عارف القدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی پہلے جو توفیق ملی ہے اس پر شکر ادا کر لو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ اس نے آپ نے اپنے دربار میں کم از کم حاضری کی توفیق کو دے دی. کتنے ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں, کتنے ہیں جن کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کھڑے ہو جائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق تو دی اپنے فضل و کرم, اور الحمدللہ کیا توفیق ہو کر کم از کم صورت نماز کی بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق مل گئی, صورت تو نماز کی بن گئی. تو صورت بن گئی یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کتنی مصیبت ہوتی کہ آدمی نماز کو آیا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری لگائی ہی نہیں. تو جیسے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں, تو الحمدللہ پہلے اس کو شکر ادا کر لو اس توفیق پر, اس کی ناقدری مت کرو. ہاں اس توفیق کے بعد جو کوتاہی ہوئی غلطی ہوئی اس کے صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کر سکے اس پر استغفار کر لو کہ اللہ آپ نے توفیق دی تھی آپ کا شکر, لیکن مجھ سے اس طرح نماز نہ بن پڑی جیسے پڑھنی چاہیے تھی, تو اس پر استغفار کر لو, ناقدری مت کرو. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور آ کر یہی شکوا کرنے لگے کہ حضرت کیا بتاؤں نماز کیا ہے, ٹکرے مارتا ہوں اور یہ سجدہ جو ہے سجدہ بھی جو کرتا ہوں وہ معلوم اس کو بالکل روح سے خالی ہے, پتہ نہیں کیسا گندا سجدہ ہے کہ اس میں خیالات ادھر ادھر کے آتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ شہوانی نفسانی خیالات عین سجدے کے وقت میں آتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سجدہ بھی میرا گناہ ہے, ایسے خیالات آتے ہیں سجدے کے اندر. تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ سجدہ ہی نہیں ہے یہ, تو پتہ نہیں الٹا گناہ ہی نہ ہو سجدے کی وجہ سے, یہ تو بڑا گندا قسم کا سجدہ. تو حضرت نے چھوٹتے ہی فرمایا اس سے, فرماتے میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر یہ گندا سجدہ ہے ناپاک سجدہ ہے ناپاک خیالات والا سجدہ ہے تو ذرا مجھے کرو یہ سجدہ, میں گندا آدمی ہوں, یہ گندا سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کے دلائق ہے نہیں, اس وجہ سے کہ تم کہہ رہے ہو یہ گندا ہے ناپاک ہے نجس ہے, تو نجس ناپاک اور گندا سجدہ اللہ تعالیٰ کے دلائق ہے نہیں, تو بھائی کسی گندے کو کرنا چاہیے. فرمایا کہ یہ میں گندا ہوں تو مجھے کرو یہ سجدہ. اس نے کہا حضرت کیا فرماتے ہیں, فرمایا کیوں نہیں کرتے, کہا جی اللہ کے سوا تو کسی کو سجدہ کیا نہیں جا سکتا. کہا کہ جب اللہ کے سوا نہیں کیا سکتا یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں اور ٹک نہیں سکتی, تو یہ چاہے کچھ اس کے اندر خیالات آ رہے ہوں کیسے فاسد خیالات آ رہے ہوں لیکن پیشانی جو ٹکے گی وہ اللہ ہی کے بارگاہ میں ٹکے گی, وہ سجدہ اللہ ہی کا ہوگا اللہ ہی کے لیے ہوگا, یہ کہیں اور نہیں کیا جا سکتا. تو معلوم ہوا کہ چاہے خیالات کیسے بھی آ رہے ہوں غلط سلط خراب خیالات لیکن یہ سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے, یہ اللہ کے سوا کہیں اور پیشانی ٹک نہیں سکتی. کوئی ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہو اس کے آگے لاکھوں روپے ڈھیر کر دو اور کہو کسی اور کا سجدہ کر لے کبھی نہیں کرے گا. کتنا جتنا ہی فاسق و فاجر ہو، جتنا ہی گناہگار ہو، لیکن یہ پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بارگاہ میں ٹک نہیں سکتی. اس لیے معلوم ہوا کہ سجدہ تو اللہ ہی کے لیے ہے. ہاں اس میں خیالات زیادہ فرض نے فرمایا کہ اس کو گندا، اور یہ سجدہ گندا نہیں ہوتا کبھی، سجدہ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. ہاں اس کے اندر ایک خارجی عناصر داخل ہو گئے ہیں خیالات پاکدہ کے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کی برکت سے معاف فرما دے. تو یہ غیر اختیاری خیالات اگر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سجدہ گندا نہیں ہوتا. فرمایا کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے یہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے. تو تیرے آستان کے اوپر، آستانے کے اوپر سجدہ ہو رہا ہے، یہ بذات خود ایک نعمت ہے. اس نعمت کی ناقدری نہ، ہمارے حضرت اس کی بڑی تاکید فرمایا کرتے ہیں، اب یہ نمازوں کی ناقدری مت کرو، اب یہ سجدوں کی ناقدری مت کرو. یہ تم اس کو اٹھک بیٹھک سے تعبیر کر دیتے ہو اور سجدوں کو گندا کہہ دیتے ہو، یہ سب ناقدری کی باتیں ہیں، ناشکری کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کے توفیق پر پہلے شکر ادا کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ اور توفیق ادا فرمائے. ناقدری مت کرو. اور فرماتے تھے کہ ہمیشہ نماز کے اندر دو پہلوؤں کا یکساں لحاظ رکھنا ضروری ہے، دو پہلوؤں کا برابر لحاظ رکھنا ضروری ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق پر شکر، اس کا لحاظ کہ جو توفیق مل گئی اس پر شکر. یا اللہ نماز کی توفیق دی، اللہم لک الحمد و لک الشکر. یا اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر. یا اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر. روزے کی توفیق عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر. صدقے کی، زکات کی، حج کی، عمرے کی، کسی بھی عبادت کی، اے اللہ توفیق عطا فرمائی، پہلے اس کے اوپر شکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اس کا شکر ادا کرو. اور دوسرے اس عبادت کی ادائیگی میں اپنی طرف سے جو کوتاہی ہوئی، جو خرابیاں ہوئی، ان پر استغفار کہ اللہ آپ کا تو شکر ہے کہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی، اللہ آپ کے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیجیے. استغفر اللہ، استغفار کا، استغفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ جس گناہ سے، جس خامی سے، جس کوتاہی سے استغفار کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کوتاہی کو کل عدم فرما دیتے ہیں، اس کوتاہی کو ایسا کر دیتے جسے وہ ہوئی نہیں. التائب من الذنب کم اللہ ذنبلا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جسے کیا ہی نہیں. تو جب استغفار کرو گے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر، اور دوسری طرف اپنی کوتاہی پر استغفار، تو فرمایا کہ یہ کام کرتے رہو، یہ کام کرتے رہو گے تو انشاءاللہ خود بخود وہ جو کوتاہیاں ہیں ان کی تلافی ہوتی چلی جائے گی. اور یہ بات بھی میں نے اپنے حضرت عارف قدر صلی اللہ تعالیٰ سے لوئی سے سنی، کہ کتاب میں نہیں دیکھی، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا کرتے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد دو کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے، اچھا وہ شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی. دو کلمے، دو کلمے کون سے؟ الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص یہ کہہ لے تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی، یعنی میں جتنے بھی بہکانے کے میرے راستے ہو سکتے تھے وہ سارے ان دو کلموں نے ختم کر دیے. کیسے؟ शैतान के बहकाने का एक रास्ता वो था जो अभी मैंने अर्ज किया कि ये सुझाए कि तेरी नमाज तो कोई हकीकत ही नहीं रखती, ये तो बेकार अमल किया तूने, इससे तुझे तो कुछ फायदा ही हासिल नहीं हो सकता, ये तो टक्करें मारी हैं और इसमें ना खुशू है ना खुजू है ना इसमें आदाब है ना इसमें शराइत है ना ये अल्लाह ताला की दरगाह में पेश करने के लायक है, लिहाजा बेकार है ये। और बेकार होने की वजह से इस आइंदा इस हम बेकार अमल को जारी रखने का क्या फायदा, ये शैतान एक धोखा डालता है। तो हजरत फरमाते हैं कि जब ये कह दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह ताला की का शुक्र अदा किया उसकी तौफीक पर, तो शैतान का ये दाव तो खत्म हो गया, शैतान का ये दाव खत्म हो गया कि भाई पहले तौफीक अल्लाह आपकी तौफीक पर शुक्र अदा हो गया, तो शैतान का ये दाव खत्म हो गया कि वो इंसान को मायूस करके और यहां से हटा दे। और दूसरा दाव यह हो सकता था कि वो इंसान के दिल में यह ख्याल पैदा कर दे कि भाई तू तो बड़ा इबादत गुजार हो गया, तूने बड़ी अच्छी नमाज पढ़ी, तूने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी दी, तूने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, आबिद जाहिद बन गया, तो दिल में एक रुजबर तकबर पैदा करता, तो उसका इलाज अस्तगफिरुल्लाह करके हो गया। तो दो चीजें इकट्ठी जब जमा हो जाएं, तो फरमाया कि शैतान के तबरिंग में तोड़ दी, अब इंशाल्लाह यहां ये नमाज कबूल हो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह। तो बहरहाल पहला पहलू यह है नमाज के सिलसिले में कि ये जो नाकदरी और नाशुकरी के कलेमात हमारी जबानों पर आते हैं कि हमारी नमाजें तो बेकार है माज अल्लाह या कबूल नहीं है बार बार गाय लाई में, तो ये बड़ी नाशुकरी की बात है, इससे परहेज करना चाहिए। जो गलती है उसको इस्तगफार करो, लेकिन नमाज की नाकदरी नाशुकरी ना करो। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में एक बुजुर्ग का वाक्य लिखा है जो बड़े एक बुजुर्ग थे, बड़े इबादत गुजार बुजुर्ग थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे, रोजाना उठते थे तहज्जुद में, तो एक दिन जो उठे तहज्जुद के लिए तो वुजू कर रहे थे, वुजू करते हुए गैबी आवाज सुनाई दी, गैबी आवाज सुनाई दी कि तू जो ये मेहनत कर रहा है सब बेकार है, तेरी मेहनत न तेरा वुजू कबूल है, न तेरी नमाज कबूल है, न तेरे सजदे कबूल है, ये जो मैं तू मेहनत कर रहा है ये सब तो हमारे यहां कबूल नहीं है। यह आवाज सुनाई दी, मैं भी आवाज, और ऐसी आवाज थी कि हजरत वो जो बुजुर्ग थे उनका कोई शागिर्द भी था वहां पर मौजूद, तो उसको भी सुनाई, उसने भी सुनी, यह आवाज सुनी, फिर लौटा लिया, वजू किया, वजू करके फिर मुसल्ले में पहुंचे, अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर, और मामूल के मुताबिक जैसे रोजाना पढ़ते थे उसी तरह पढ़ते। अगले दिन फिर जब वक्त आया वुजू कर रहे थे तो फिर आवाज आई, फिर आवाज आई कि तू ये मेहनत जो कर रहा है ये इसका ये हमारे यहां एक दमड़ी कीमत नहीं है, ये कबूल नहीं है, न तेरी वुजू कबूल है, न तेरी नमाज कबूल है, न तेरे सजदे कबूल है, न तेरे रुकू कबूल है। सुनी आवाज, फिर लोटा उठाया, वुजू किया, फिर मुसल्ले में, और मुसल्ले पर जाकर हसन मामूल नमाज पढ़ी। तो शागिर्द ने कहा कि हजरत ये दो दिन से आवाजें आ रही हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी तो कोई नमाज कबूल नहीं, फिर क्यों आप मेहनत उठा रहे हैं, ये सब वुजू भी उसी तरह कर रहे हैं, नमाज भी उसी तरह पढ़ रहे हैं, रात को उठ भी रहे हैं, जब कबूल नहीं तो फायदा क्या? तो जवाब दिया, तीसरे दिन की बात आई है, तीसरे दिन जब उठे थे तो उस शागिर्द ने कहा कि हजरत जब आवाजें आ रही हैं आपको कबूल नहीं हो रही तो फिर क्यों आप मेहनत उठा रहे? तो फरमाया कि भाई ठीक है, उस डर से यह कहा जा रहा है कि मेरी नमाज कबूल नहीं, मेरा वजू कबूल नहीं, लेकिन अगर कोई और डर हो तो वहां चला जाऊं, कोई और दरवाजा हो तो वहां चला जाऊं, मेरा तो कोई और दरवाजा है नहीं, वो कबूल करें या ना करें मुझे तो सजदे उसी दरगाह में करने हैं, मुझे तो उसी तरह उसी के बारगाह में हाजिरी देनी है, चाहे वो कबूल करें ना करें, ठुकराएं झुटकारें जो चाहे करें, लेकिन मैं तो उस दर को छोड़ने वाला नहीं, वहीं जाऊंगा वहीं सजदे करूंगा। ये जवाब दिया शागिर्द, जो ही ये जवाब दिया तो फिर गैबी आवाज सुनाई, गैबी आवाज फिर आई कि कबूल अगरचे हुनर ने इज्जत, कबूल अगरचे हुनर ने इज्जत, कि जुज्मा पना है जिगर ने इज्जत, कि अगरचे तेरे इन नमाजों के अंदर और तेरी इबादतों के अंदर कोई हुनर की बात नहीं है, लेकिन अब सब कबूल है क्योंकि हमारी दरगाह के सिवा तेरी कहीं और पनाह नहीं, इस वास्ते अब सब कबूल है। कबूल अगरचे हुनर ने इज्जत, के जुज्मा पना है जिगर ने इज्जत, सब कबूल। ये दरकीकत आजमाइश थी, ये आवाजें जो आ रही थी ये आजमाइश थी कि कहीं इससे घबरा कर और मायूस होकर अमल को छोड़ तो नहीं बैठता। अल्हम्दुलिल्लाह आजमाइश में कामयाब हुए, पूरे उतरे, सुरखुरू उतरे और वही तरीका इख्तियार किया जो मतलूब था अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तआला जबान से उनसे यही कहलवाना चाहते थे कि आप कबूल करें या ना करें, फिर भी मैं तो इसके सिवा किसी और दर पर जाने वाला नहीं, कबूल हो के ना हो फिर भी एक नेमत है वो सजदा जिसको तेरे आस्थान के निस्बत, जब तेरे आस्थान पर पहुंच गया तो कबूल हो ना हो मेरे लिए नेमत वही है कि मैं उसकी बारगाह में हाजिरी देता रहूं। तो भाई पहली बात तो यह है कि चाहे सारी जिंदगी आदमी कोशिश करता रहे और वो आला मकाम हासिल ना हो जो हजरत साहब इकराम को हुआ करता था, लेकिन लगा रहे उस दरवाजे को छोड़े नहीं, लगा रहे कोशिश भी करता रहे तो इंशाल्लाह तुम्मा इंशाल्लाह उसका अंजाम यही होगा कि इस बुजुर्ग से कहा गया कि कबूल अगरचे हुनर ने इज्जत, मगर ना कि जुज्मा पड़ा है जिगर ने इज्जत, इंशाल्लाह आखिरकार अल्लाह ताला कबूल करवा ले। हमारे हजरत तो यहां तक फरमाया करते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ये फरमाया करते थे कि भाई अल्लाह जल्ला जलालहू की इबादत का जो हक है वो तो किसी से अदा हो ही नहीं सकता, या हो सकता है? किसी से नहीं हो सकता। अरे किससे होगा? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चार फरमा दिया, मा अबदना का हक का इबादत, मा अरबना का हक का मारिफत, वो जात जो सारी सारी रात खड़ी है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, पांव पर गरम आ रहा है, पांव सूज रहे हैं, और वो भी ये फरमा रही है कि मा अबदना का हक का इबादत, अल्लाह आपकी इबादत का हक तो हम ज्यादा ना हो। तो कौन है जो ये दावा करे अल्लाह ताला क्या इबादत का हक अदा कर दिया हो, लेकिन बंदे से जो मतलूब है वो ये है कि बंदा अपनी सी कोशिश सर्व कर ले, अपनी सी कोशिश सर्व कर ले और फिर कह दे कि जीना कभी विदाते मुजाते फाजिलनल कैल वतसद्दक अलैना, क्या अल्लाह ये टूटी फूटी पूंजी लेकर आ गया हूं आपके बारगाह में अपने फजल करम से, किसी को कबूल फरमा ले अपने अपने फजल करम से, इबादत का हक तो कोई भी अदा नहीं कर सकता, लिहाजा किसी को कबूल फरमा ले तो अल्लाह ताला फजल फरमाने वाले। ना शुक्री ना करो, ना कदरी ना करो और ناقدری کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے جو کوتاہیاں ان کو ان پر استغفار کرتے رہو, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ قبول ہو جائے, قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو جانتے ہیں اپنے, انہوں نے تو پیدا کیا. اللہ یعلم من خلق, جس کو پیدا کیا, جس نے پیدا کیا مخلوق کو, کیا وہی نہ جانے اپنی مخلوق کو؟ مخلوق کو بھی وہ جانتے ہیں, مخلوق کی کمزوریوں سے بھی واقف ہیں, مخلوق کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں, مخلوق کے حدود کو بھی پہچانتے ہیں. تو اس واسطے اگر کوئی آدمی نیک نیتی سے, اخلاص سے لگا رہے اور کوتاہیاں بھی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن شرط یہ ہے کہ نہ قدری نہ کرو, نہ شکری نہ کرو, اخلاص ہو, اللہ ہی کے لیے ہو, اور اپنی سی کوشش کا دامن نہ چھوڑے. جتنی کوشش ہو سکتی ہے دوست بنانے کی, اتنی کوشش میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں. ہاں غلطی یہاں لگتی ہے اگر کہ کوشش کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے بندہ, کوشش کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے, یعنی جتنا بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے اپنی عبادت کو, اپنی نمازوں کو, وہ اس کی طرف توجہ اور فکر بھی کم کر دیتا ہے. ایک روٹین بنا لیا بس, اس سے آگے بڑھنے کی فکر نہیں ہوتی. یہ بات ایسی ہے کہ جس میں جو قابل اصلاح ہے, اور یہ حدیث جس وقت میں نے پڑھی ہے تو وہ درحقیقت اسی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ بھائی پریشان اور مایوس اور گمراہ, پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت, بدگمان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن یہ فکر ہر آن, ہر لمحے, ہر روز رہنی چاہیے کہ ہماری نمازیں کل کے مقابلے میں آج بہتر ہوں, یہ فکر چاہیے. اور اس کا سب سے پہلا قدم جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرمایا گیا ہے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی سیاق میں یہ بات ارشاد فرمائی, وہ یہ کہ نماز کا مقدمہ ہے وضو. سب سے پہلا کام یہ کہ وضو آدمی کا وہ صحیح سنت کے مطابق اور اس کے آداب کے مطابق. یہاں سے نماز کی بہتری کا آغاز ہوتا ہے, کیونکہ وضو مقدمہ ہے نماز کا. اگر وہ صحیح نہ ہوا تو نماز کے اندر بھی خلل واقع ہوگا. لوگ کہتے ہیں خیالات بہت آتے ہیں نماز کے اندر, تو وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وضو کے اندر صحیح شرعی احکام و آداب کا لحاظ نہیں کیا جاتا. بہت جلدی جلدی میں آئے اور نل کے اوپر بیٹھے اور نل کا فوارہ کھولا اور اسی میں باتیں بھی ہو رہی ہیں اور وضو بھی ہو رہا ہے, یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے. سنت کے طریقے پر وضو, کہ آدمی جب وضو کے لیے بیٹھے تو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بات چیت نہ کرے لوگوں سے, بلکہ وضو کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس وضو کو ذریعہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی پاکی حاصل کرنے, روحانی طہارت حاصل کرنے کا. ظاہری طہارت ہے لیکن اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ روح میں پاکیزگی عطا فرمائے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دل و روح کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جس عضو کو بھی دھوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عضو کے گناہوں کو اس سے پاک کرتے رہتے ہیں, معاف کرتے رہتے ہیں, کفارہ ہوتا رہتا ہے. ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے سے کیے ہوئے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, اور چہرہ دھویا تو آنکھ کے کیے ہوئے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. پاؤں دھوئے تو پاؤں کے سے کیے ہوئے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. تو ان بظاہر تو یہ پانی جسم کے اوپر لگ رہا ہے, لیکن اس پانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ روح کی صفائی اس طرح کر رہے ہیں کہ گناہ ان پہ جڑ رہے ہیں. بلکہ بعض اللہ کے بندوں کے بارے میں تو روایات میں آتا ہے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منکشف فرما دیا تھا, جب کہیں جاتے اور کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا تو وضو کا جو پانی بچا ہوا گرتا تھا نالیوں میں, اس میں ان کو گناہ بہتے ہوئے نظر آتا کہ فلاں گناہ بہ, یہ کیفیت ہو گئی تھی وہاں بنے بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کو اس طرح پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرے تو یہ تصور کرے, میں ہاتھ دھو رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ دھونے شروع کیے, تو یہ تصور کرے کہ اب میں ہاتھ دھو رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے میرے گناہ ہاتھ کے گناہ معاف فرما دے. جب چہرہ دھوئے تو یہ تصور کرے کہ میں چہرہ دھو رہا ہوں تو چہرے آنکھ سے کیے ہوئے گناہ میرے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں. ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ معاف فرمانے کا تصور کرے, پاؤں دھوئے تو پاؤں سے. تو یہ تصور کر کر کے جب آدمی آگا کو دھوئے گا تو ایک تو اس وضو کا نور دوبالا ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کہ جب آدمی تصور کرے گا کہ میرے گناہ اس سے جڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے ذریعے میرے گناہ معاف فرما رہے ہیں, تو دل میں ایک شکر بھی پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ اس کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں. شکر پیدا ہوگا تو ایک اور عبادت ساتھ ساتھ انجام پا رہی. تو یہ تصور کر کے وضو کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وضو کو ذریعہ بنائیں گے, یہ پہلی سیڑھی ہوگی نماز کی طرف جانے کی, نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے. اس لیے سب سے پہلا اس حدیث میں جو شرط بیان کی ہے نماز کی فضیلت کی, وہ یہ کہ آدمی اپنی طہارت اور اپنا وضو وہ صحیح شریعت اور سنت کے مطابق کرے, اہتمام کے ساتھ کرے. نماز کے وضو کے دوران جو ادعیہ مسنونہ ہیں, دعائیں ہیں, وہ پڑھے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی, وہ پڑھے. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہ دعا مسنون ہے دعا وضو کے وقت میں پڑھے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ شہادتیں. فرمایا جو شخص وضو کرتے ہوئے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں, حدیث میں یہ مضمون آیا ہے. اور سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک, یہ بھی ذکر آیا ہے وضو کے دوران جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے, سنت ثابت ہے. یہ اذکار پڑھے اور وضو کر کے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ حضور سے ثابت ہے. تو یہ ادعیہ پڑھتا رہے. آج ویسے عام طور سے ہر وضو کے لیے الگ الگ ایک دعا بھی لوگ سکھایا کرتے ہیں, اگرچہ اس خاص موقع پر حدیث میں ثابت نہیں ہے, لیکن وہ دعائیں ہیں اچھی کہ جب آدمی مثال کے طور پر وہ ناک میں پانی دے تو اللہم ارحنی رائحت الجنہ ویا ترحنی رائحت النار, کہ اللہ مجھے جنت کی خوشبو سکھائیے اور جہنم کی خوشبو نہ سکھائیے. اور جب چہرہ دھوئے تو اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کہ اللہ جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے بہت سے سیاہ ہوں گے, اے اللہ میرا چہرہ اس کو سفید بنائیے, یہ دعا کرے. ہاتھ دایاں دھوئے تو کہے کہ اللہم آفنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں دیجئے اور میرا حساب آسان کر دیجئے. بائیں ہاتھ دھوئے تو کہے اللہم لا توقینی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری، اللہ میرا اعمال نامہ میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیجئے اور نہ پیچھے سے دیجئے اس کی طرف سے. سر کا مسا کرے تو کہے اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، کہ اللہ مجھے اپنے عرش کے سائے میں رکھیے جس دن آپ کے عرش کے سوا کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. اور جب پاؤں دھوئے تو کہے اللہم ثبت قدمی یوم تذل فیہ الاقدام، اللہ جس دن سارے قدم لڑکھڑا جائیں گے اس دن میرے قدموں کو پاؤں کو ثابت قدم رکھیے جمائے رکھیے. یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ مختلف اوقات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، تو بزرگوں نے کہا کہ یہاں پر مناسب موقع ہے اس وقت میں پڑھ لی جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو مصنوع دعا وضو کے وقت ہے وہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی ارشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ارشد ان محمد عبدہ ورسول، یہ سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت وحدہ لا شریک لہ استغفرک واتوب الیک، یہ بھی ضرور پڑھ لینی چاہیے. تو آدمی اگر اس طرف متوجہ ہو تو باتیں بنانے کا وقت ہی نہیں ملے گا ان دعاؤں کی طرف اگر متوجہ ہو. تو ان آداب کے ساتھ وضو کا اہتمام کرے انسان تو یہ پہلا قدم ہوگا نماز کے اندر خشوع حاصل کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ جو اور باتیں اللہ نے زندگی عطا فرمائے تو اگلے اتوار میں عرض کروں گا، آج مجھے ذرا جلدی کچھ کام ہے. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واقع روزگار عطا فرما. اے اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ان سب کے دل و مرادوں کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ حال میں جن کا انتقال ہوا ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما، ہمارے حالات کی اصلاح فرما. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمة.